اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نظریں بچا کے رکھیں، یعنی عورتوں کو گھورا نہ کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہاں پر مردوں کو غلظ بصر کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی عورت سے اگر بات کرنی ہو تو اس کا مطلب نہیں کہ آنکھیں بند کر کے کی جائے یا یہ کہ بالکل نیچے دیکھ کے کی جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس انداز میں نہ کی جائے کہ جس سے دوسرا ہل جائے۔ ہر شخص اپنی نگاہ کو خود زیادہ بہتر انداز سے سمجھ سکتا ہے، لہٰذا ہر شخص یہ جانتا ہے کہ کون سی نگاہ درست اور کون سی حرام، کون سی غلط اور کس نگاہ میں اٹریکشن معلوم ہو رہی ہے۔ تو حکم کیا ہے کہ جہاں اٹریکشن معلوم ہو وہاں سے نگاہ پھیر لو، کیونکہ جو شخص اللہ کا یہ حکم مانے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی لذت عطا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا، پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں۔ اور یہ کون سی نظر؟ اس کا مطلب نہیں کہ مطلقاً دیکھنا منع ہے، یہ وہی اٹریکشن کی نظر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد باقر سے اور وہ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس، جو اس وقت ایک نوجوان لڑکے تھے، مشعر حرام کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پہ سوار تھے۔ راستے سے جب عورتیں گزرنے لگی تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے، آپ نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اسے دوسری طرف پھیر دیا۔ انہیں نگاہ جھکانے یا نگاہ کو بچانے سے جو چیز ایگزمپٹڈ ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہو تو اس کو دیکھنے کی اجازت ہے، اور اتنا دیکھنے کی کہ جس سے وہ یہ جان لے کہ اس عورت میں اس کے لیے کیا اٹریکشن ہے۔ ایک شخص نے کہیں شادی کا پیغام دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکی کو دیکھ لو کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا طلبگار ہو تو حتی الامکان اسے دیکھ کر یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ کیا عورت میں ایسی کوئی خوبی ہے کہ جس سے وہ اس کے لیے قابل قبول ہو۔ لیکن یہ سب کچھ بھی والدین کی رضامندی اور اجازت کے بغیر تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے، خاندان والوں کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک مرد کے لیے مرد کے بعض جسم کے حصوں کو دیکھنا بھی حرام ہے، اور عورت کو بھی عورت کے بعض حصے دیکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے لیے لفظ ستر استعمال ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی مرد کے ستر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے ستر کو نہ دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پہ نگاہ نہ ڈالو، یعنی اگر مردے کو بھی نہلا رہے ہو تو کپڑا ڈال کے نہلاؤ۔ مرد کا ستر اس کی ناف سے گھٹنے تک ہے، کہ اس حصے کو عورتیں بھی عورت کا نہ دیکھیں، کیونکہ یہ دوسری کسی بھی عورت کو دکھانا حرام ہے، اللہ یہ کہ کوئی بیماری ہو یا کوئی علاج مقصود ہو، کوئی سرجری وغیرہ مقصود ہو۔ اور اس میں بھی پسندیدہ یہی ہے کہ عورت ڈاکٹر ہو، اگر وہ کسی بھی صورت نہ میسر ہو تو پھر ایکسپشنل کیس ہے کیونکہ جان بچانا فرض ہے۔ فرمایا، یہ طریقہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہے، یعنی پاکیزگی صرف باتوں سے نہیں آتی یا دعوے کرنے سے نہیں آتی، کچھ ایسے میئرز لینے سے آتی ہے کہ جن کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں، یعنی یہ نہیں کہ صرف مردوں کو حکم ہے کہ عورتوں کو نہ دیکھیں، عورتوں کو بھی کوئی حکم ہے کہ وہ مردوں کو گھور گھور کے مت دیکھیں اور غلط نگاہ سے نہ دیکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ دونوں آیات میں شرمگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ہی ذکر ہے۔ نگاہ کے ساتھ فوراً ہی اس چیز کا ذکر کیوں آیا؟ اس لیے کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، نگاہ سے ابتدا ہوتی ہے اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے۔ اور فرمایا، عورتوں کے لیے چند ایک احکامات مردوں سے کچھ زائد ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ کہ وہ اپنا بناؤ سنہار نہ دکھائیں، زیب و زینت اور خوبصورتی کو نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ اور خود ظاہر ہونے میں کیا ہے کہ جس کپڑے سے عورت نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے وہ بھی، یا اس کا قد کاٹ، یا اس کا جسمانی حال حلیہ جو آپ سے آپ ظاہر ہو جاتا ہے، وہ بھی عورت کے لیے زیب و زینت کی جگہ ہے۔ اسی طرح عورت کا وہ ڈریس جو گھر میں وہ پہنتی ہے، جس میں نقش و نگار اور خوبصورت یا کلرفل ہو سکتا ہے، وہ بھی زینت میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح میک اپ جو ہے وہ تو کیا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ انسان خوبصورت لگے، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں مردوں سے چھپانا ضروری ہے تاکہ عورت جو ہے وہ ان کی حدث کا نشانہ نہ بنے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور زینت کی چیزوں میں سے خاص طور پر عورت کا سینہ۔ فرمایا، اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، یعنی میک اپ وغیرہ میں عورت کس کس کے سامنے آ سکتی ہے؟ شوہر، باپ شوہروں کے باپ یعنی سسر، اپنے بیٹے شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے، بھائی بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے یعنی بھتیجے اور بھانجے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک اور وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں۔ اپنے مملوک سے مراد کیا ہے؟ یعنی غلام۔ جس طرح مرد کے لیے غلام عورت جو ہے اس کا پردہ نہیں، اسی طرح عورت کا اگر غلام مرد ہے تو اس کا پردہ نہیں۔ اس کی روایت کی تصدیق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو وہ ایسے ڈریس میں تھی کہ اگر سر ڈھانکتی تو پاؤں کی طرف سے کھل جاتا، پاؤں ڈھانکتی تو سر کی طرف سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں، بس یہاں تمہارا باپ اور غلام ہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غلام کے سامنے بھی پردے کی وہ کیفیت نہیں ہوگی جو کسی آزاد مرد کے سامنے ہوگی۔ اسی طرح گھر کے سروٹس میں سے بھی وہ سروٹس ہونے چاہیے کہ جو عورتوں کی خواہش نہ رکھتے ہوں، یعنی جن کے اندر، جیسے کہ مختلف مفسرین نے کہا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ سیدھا سادہ بدھو آدمی جو عورتوں سے دلچسپی نہ رکھتا ہو۔ قتادہ کہتے ہیں ایسا شخص جو پیٹ پالنے کی روٹی کے لیے تمہارے ساتھ لگا رہے، یا یہ کہ صاحب خانہ کا ایسا تاب نگر شخص کہ جس سے کسی برائی کی توقع نہ ہو۔ ان میں وہ سروٹس نہیں آتے جو آج ایک گھر میں کام کرتے اور کل دوسرے میں چلے جاتے ہیں اور جب جی چاہے چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس لیے ان کے سامنے بھی اپنی زیب و زینت کی نمائش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات یہی چیز خواتین کی عزت و عصمت کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، یعنی نابالغ لڑکے، ان کے سامنے بھی عورت اگر زیب و زینت میں جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، ہاں جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر نہیں۔ اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں، یعنی ایسے جوتے کہ جن کی ٹک ٹک پوری مارکیٹ میں سنائی دے۔ کہ عورت کی چال میں بھی ایک حسن ہے، اس لیے اس کو باوقار انداز میں چلنا چاہیے کہ وہ دوسروں کی توجہ اپنی طرف نہ کھینچے، کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں، کہ اپنی زینت جو انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے، یعنی اس طرح نہ چلے کہ اس کے پاؤں میں اگر زیورات وغیرہ ہیں تو ان کی چھن چھن کی جھنکار سب کے کانوں کو کھڑا کر دے۔ پاؤں کو زور زور سے مارنے میں ٹیپ ڈانسنگ بھی ہو سکتی ہے، اور ڈانس تو ویسے بھی عورت کی جسم کی نمائش کا ایک طریقہ ہے، عورت کے جسمانی حسن سے لطف اندوز ہونے کا ایک ذریعہ ہے جسے اسلام نے ناپسند قرار دیا۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، سب مل کر، مرد بھی اور عورتیں بھی، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے، یعنی سارے حکم پر عمل کر کے بھی توبہ، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی بیشی رہی جاتی ہے۔ تو گویا توبہ کب ہے؟ جب اس حکم پر عمل ہو جائے، یہ نہیں کہ اس حکم کی خلاف ورزی بھی ہو اور ساتھ انسان توبہ توبہ بھی کہتا رہے۔ توبہ تو اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے گناہ کو چھوڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بہ الناس ونساء کاسیات عاریات مميلات مائلات رؤوسهن کاسمنۃ البخت اسمنة البخت المائلة لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں کی دو صنفیں ایسی ہیں جن کو میں نے اب تک نہیں دیکھا، ایک تو وہ قوم جن کے پاس گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، یعنی یہ مردوں کے بارے میں ہے جو آئندہ آپ کی امت میں آنے والے ظالم حکمران تھے ان کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ حکم نازل ہوا تو احادیث میں آتا ہے کہ اگلے دن تمام خواتین اس حال میں نکلی کہ کوئی دوسرے کو پہچانتا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوں گی مگر پھر بھی برہنہ معلوم ہوں گی، یعنی ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ جسے پہن کر بھی عورت ننگی نظر آئے یا اس کے اندر گارمنٹس نظر آ رہے ہوں یا جسم کا رنگ جھلک رہا ہو اور وہ بازار میں کھلے عام پھر رہی ہو۔ دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی، یعنی عورت اتنی زیب و زینت کر کے مردوں کے درمیان آخر جاتی کیوں ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ ان کو اپنی طرف مائل کرنا اسی سے یہاں منع کیا گیا۔ وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی، خود ان کی طرف مائل ہوں گی، یعنی وہ خود مردوں کی تلاش میں ہوں گی، جیسے کہ آج مغرب میں ہو رہا ہے کہ عورت کے لیے رشتہ آنے کی بجائے وہ خود ماری ماری پھر رہی ہے کہ کوئی اس کی طرف مائل ہو اور اس سے وہ نکاح کر سکے، یا نکاح نہ بھی ہو تو کچھ وقت پاس کر سکے۔ عورت میں کسی خاندانی اور ازدواجی زندگی کا ایسا کوئی تصور نہیں۔ فرمایا ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ایک طرف کو جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ عورتیں جنت میں نہ جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی، اگرچہ جنت کی خوشبو اتنی اور اتنی دور سے آتی ہوگی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے، صحیح ترین حدیث ہے، لہذا کسی کو شک نہ ہو۔ اور یہاں پر جو فرمایا اے مومنوں تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے، یعنی پچھلے گناہوں پر توبہ کر لو، کیونکہ پچھلے گناہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو آئندہ کے لیے اس کے لیے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے تو پھر قیامت کے دن اللہ کی رضا مندی اس شخص کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر فرمایا، تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں، بے نکاحے ہوں، اور تمہاری لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو۔ اس شادی کرنا ایک ذمہ داری قرار دی گئی ایک اسلامی معاشرے کی، کہ مسلمانوں کو اس کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ اور اس حکم میں میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گی کہ بعض بچیاں صرف اس لیے بیٹھی رہ جاتی ہیں کہ ان کے لیے جہیز نہیں۔ اگرچہ جہیز کی رسم ایک ہندوانہ رسم ہے اور اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کی جڑیں وہیں پر جا لگتی ہیں، روٹس وہیں پر ہیں، اور یہ رسم اتنی عام ہو چکی ہے اور اتنی گہری ہو چکی ہے کہ جس کو بہت جلد توڑنا شاید ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں جن لوگوں کے نکاح صرف مال کی کمی کی وجہ سے نہ ہو سکتے ہوں، تو مسلمان معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہوئے ایسی بچیوں کے نکاح کے لیے کوشش کریں، اور یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ عبادت صرف نماز ہی نہیں، اپنی شرم و حیا کی حفاظت، کیونکہ حیا کیا ہے؟ سر اور سر کے اندر سے جو گزرتا ہے اس کی حفاظت، پیٹ اور جس چیز پر پیٹ مشتمل ہے اس کی حفاظت۔ تو جو لوگ حرام سے بچنے کے لیے دوسروں کو مدد فراہم کریں وہ بھی اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ فرمایا، اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، کیونکہ عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ ابھی بہت حالات اچھے نہیں، اگر شادی کر لی اور بچے ہوئے تو کیا ہو جائے گا۔ فرمایا، نہیں، ایسے شخص کی مدد کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت ماں بھی اختیار کریں، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ یعنی کسی شخص کے زنا میں انڈلج ہونے کی یہ کوئی جواز نہیں کہ چونکہ میری شادی نہیں ہوتی تو پھر میں کیا کروں، اس لیے میں اپنے لیے اسی طریقے کو جائز سمجھتا ہوں، اس طرح یہ جواز نہیں نکلتا۔ فرمایا، جو نہیں نکاح کر سکتے وہ پاک دامنی اختیار کریں، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خاص طور پر روزے رکھنے کا حکم دیا، اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مقاصد یعنی آزادی کے لیے لکھا پڑی کی درخواست کریں تم سے مکاتبت کر لو، اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قربہ گری پر، پرسٹیٹیوشن پر مجبور نہ کرو، جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کرنا چاہے انہیں کرنے دو، مراد یہ ہے کہ اگر وہ نہیں چاہتی اور کوئی ان کو مجبور کرے گا، تو فرمایا، جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے۔ اور اصل پکڑ کس کی ہے؟ جو ان سے یہ کام کروائے۔ آج کے دور میں لونڈیا تو نہیں، افسوس کے آزاد عورتوں سے ایسا کام لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کمائی کو حرام کی کمائی قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں قحبہ گری کے لیے کوئی گنجائش نہیں، یعنی کسی مسلمان ملک میں ایسے کسی کاروبار کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر البغی یعنی زنا کے معاوضے کو خبیث اور شر المقاصد، ناپاک اور بدترین آمدنی قرار دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لونڈی سے جائز طور پر صرف ہاتھ پاؤں کی خدمت دی جا سکتی ہے، مالک کوئی ایسی رقم اس پر عائد یا اس سے وصول نہیں کر سکتا جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ رقم کہاں سے اور کیا کر کے لاتی ہے۔ ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، یعنی یہ سب احکامات اتنے واضح اور صاف ہیں کہ جن کے سمجھنے میں کچھ بھی دقت نہیں، اور یہ اسلام کا مطلوب ہے، اور ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اور ان قوموں کی عبرت ناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے تمہیں کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، مثل نور ہی اس کے نور کی مثال، کمشکات ایک تاف کی طرح ہے، فیہا مصباح جس میں چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ وہ چراغ ایک فانوس میں ہو، الزجاجہ تو کأنہا کوکب دری وہ فانوس ایسا جیسے چمکتے ہوئے موتی کی طرح ستارہ، یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے، اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہو، نور علی نور، نور پر نور، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، ویضرب اللہ الامثال للناس اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ایک نور سے تشبیہ دی. اس نور سے مراد اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے, تاک سے مراد انسان کا دل ہے, چراغ سے مراد ایمان کی استعداد ہے, شیشہ اور تیل اس کے اندر مزید چمک پیدا کرتا ہے. شیشہ اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ استعداد انسان کے دل میں اس طرح رکھی گئی ہے کہ وہ پورے خارجی اثرات سے محفوظ رہے, کہ اگر ایمان ہے دل میں تو باہر کے اثرات اس پر بہت زیادہ دیر نہیں رہتے, کسی نہ کسی وقت وہ چنگاری ابھر کر باہر آ جاتی ہے اور پورا شعلہ بن جاتی ہے. صاف اور شفاف تیل اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے اندر کی وہ چنگاری اور وہ تڑپ اتنی زیادہ ہے کہ جب بھی حق سامنے آئے فوراً اس کو قبول کر لے. انسان کی فطرت کے اندر وہ چنگاری, وہ نور رکھا گیا, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ نور ہدایت انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بھیجا. جب وہ نور اس فطرت کے نور سے جا ملتا ہے تو وہ انسان نہ صرف یہ کہ خود چمک اٹھتا ہے بلکہ اپنے پورے ماحول کو چمکا دیتا ہے. اور اس چمک کے لیے جو تیل اس کو ملتا ہے وہ قرآن اور سنت کے علم کا ہے, لا شرقیہ ولا غربیہ, جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی, جس میں نہ کوئی تعصب ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ایسا فیکٹر نہیں جو اس نور کو مان کرے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ ایک خوبصورت مثال ہم سب کے لیے ہے. ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارے سینے کے اندر جو دل ہے اس میں ایمان کی کوئی حرارت ہے, کیا اس ایمان کی تقویت, اس کی قوت دین کے علم سے, یعنی جیسے چراغ کو جلنے کے لیے تیل چاہیے, اسی طرح اس ایمان کو جگمگانے کے لیے, بھڑکنے کے لیے, روشنی کرنے کے لیے دین کا علم چاہیے. اور جو شخص ایسا علم حاصل کرے کہ جس میں نہ کوئی شرکا واری ہو, نہ گروہ ہو, نہ شرقیہ ولا غربیہ, ہر تعصب سے پاک ہو, تو اس شخص ہی سے خیر پھوٹے گی. وہی شخص اپنے ماحول کو منور کرے گا. جتنا خالص وہ تیل ہوگا, جتنا خالص وہ شعلہ ہوگا, اور جتنا صاف شفاف اس کے ارد گرد شیشہ ہوگا, اتنا ہی زیادہ وہ شخص روشنی دور دور تک پھیلاتا چلا جائے گا. لہذا ضروری ہے کہ انسان کا ظاہر بھی اور اس کا باطن بھی اور اس کا طریقہ کار بھی سب کا سب صاف خالص اور شفاف ہو, تاکہ نور ہدایت انسان کے دل میں اترے اور اللہ تعالیٰ سے قرب محسوس ہو. اس نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکات سے غافل نہیں کرتی. یعنی جس شخص کے دل کے اندر یہ نور جگمگا اٹھتا ہے پھر وہ اپنے فرائض اچھی طرح پورے کرتا ہے, کیونکہ روشنی ہی انسان کو حق اور باطل کا فرق سجھاتی ہے. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور آنکھیں پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی, اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب, کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا, بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. یہاں سراب سے مراد نمائشی نیکیاں ہیں, ظاہری اچھے کام ہیں جو کفر کے ساتھ قابل قبول نہیں, دل کی خرابی کے ساتھ قابل قبول نہیں. انسان اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل نہ کرے, کفر کے ساتھ کرے, تو قیامت کے دن اس کے نیک اعمال کا اس کو کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا, وہ سب کچھ ایک سراب کی مانند ہو کر رہ جائیں گے. یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا, کہ اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے, اس پر ایک اور موج, اور اس کے اوپر بادل, تاریکی پر تاریکی مسلط ہے. آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی دیکھنے نہ پائے. اگر دل میں ایمان کا نور نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا. اور اندھیروں میں پھر انسان کیا کرتا ہے؟ یعنی جب تک اپنے رب کی معرفت نہیں پاتا, اس کا قرب نہیں پاتا, تو اس کی ساری زندگی ایک اندھیرے میں ہوتی ہے, جس کو سمندر کی لہروں سے تشبیہ دی گئی, کہ جس طرح نیچے کی گہرائی کے حصے میں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی. اللہ کا نور تو موجود ہے, لیکن جس شخص کے اوپر تعصب کے پردے پڑے ہوئے ہیں اس کے دل کے اندھیروں تک پھر وہ روشنی نہیں پہنچتی, جب تک کہ انسان ان پردوں کو ہٹا کر اس روشنی کو نہیں دیکھتا. اور آپ دیکھیے کہ جو لوگ اندھیرے میں بھٹکتے ہیں کفر کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں, کافر ماں کی گود میں پرورش پاتے ہیں اور کفر پروردہ معاشرے کے اندر چلتے پھرتے ہیں, جہاں نہ اللہ کا نام ہے, نہ اس کی یاد ہے, نہ اس کا ذکر ہے, نہ اس کی اطاعت ہے, نہ اس کا حق ادا کرنے کی کوئی سوچ ہے, تو پھر یہ اندھیرے انسان کے لیے تکلیف دہ ہی ہوتے ہیں. ان سے انسان جب قیامت کے دن ہی نکلے گا. ایسے شخص کا انجام بھی اندھیرا, اس کی قبر بھی اندھیری, حشر میں بھی اس کے لیے اندھیرا, اور جس جہنم میں وہ پہنچے گا وہ بھی اندھیری. اندھیری ہی اندھیری. نور انسان کو آخر تک نور تک لے جاتا ہے اور اندھیرے اندھیروں تک لے جاتے ہیں جب تک انسان ان سے نکلنے کی خود کوشش نہیں کرتا. جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں. لہذا اصل نور اللہ ہی کا عطا کردہ نور ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں. ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خال میں سے بارش کے قطرے ٹپکے چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جس میں بلند ہے اولے برساتا ہے. پھر جسے چاہتا ہے اس کا نقصان پہنچاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس سے بچا لیتا ہے. اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو کھیرا کیے دیتی ہے. رات اور دن کا الٹ پھیر ہی کر رہا ہے. اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے. یہاں اللہ تعالیٰ بارش بننے کے عمل کو بیان فرما رہے ہیں. بادل اٹھتے ہیں ٹکڑیوں کی شکل میں، پھر وہ جمع ہوتے ہیں، پھر ایک کے اوپر ایک آ جاتا ہے، سب مل جاتے ہیں، ان کے درمیان ایک خاص قسم کی الفت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے اندر سے پانی ٹپکتا ہے. اس سے اس مثال سے کیا سمجھانا مقصود ہے کہ مومن جس کے دل میں اللہ کا نور ہو اپنی اپنی جگہ سب کے اندر خیر ہے، لیکن اجتماعی خیر اور معاشرے کی خیر اور فلاح و بہبود اسی وقت ہوتی ہے جب مسلمان یہ نور رکھنے والے لوگ باہم مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں، ان کے درمیان الفت ہو، محبت ہو، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں، ایک دوسرے کو سہارا دینے والے ہوں، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے والے ہوں. یہ مل جل کر جو خیر کا کام کریں گے اس سے بارش کی طرح خیر ٹپکے گی، جو ایک وسیع میدان کو نہال کر دے گی، سرسبز کر دے گی. اب دیکھیے کہ اگر بادل آسمان پہ اکیلے اکیلے اڑتے چلے جائیں تو خواہ وہ کتنے ہی زیادہ ہو ان سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. نہ وہ پوری طرح سایہ مہیا کرتے ہیں، نہ اس سے کوئی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اور نہ ہی ان سے کچھ بارش برستی ہے. ہاں جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں، مل جاتے ہیں، ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں تو پھر اس سے خیر ہی خیر پھوٹتی ہے. اسی طرح امت مسلمہ کے افراد جن کے اندر اللہ کی محبت ہے، جو دین کی محبت رکھتے ہیں، جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں تاکہ خیر ہی خیر پھوٹے. اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا. کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی دو ٹانگوں پر، کوئی چار ٹانگوں پر. جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی سب کو اس نے ایک شیپ نہیں دی، شیپ بھی، صلاحیتیں اور طاقتیں بھی مختلف دی. اسی طرح انسانوں کو ملنے والی صلاحیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں. اس لیے جس کو دو ملے وہ چار کی تمنا نہ کرے. ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں. آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں. جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کر دیں، تو ان میں سے ایک فریق قطرا جاتا ہے. البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے اطاعت پیش بن کر آ جاتے ہیں. کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو خوف یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پہ ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں. ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، اور اللہ سے ڈریں، اور اس کی نافرمانی سے بچیں. یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں. ان سے کہو قسمیں مت کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے. کہو اللہ سے مطیع بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس فرض کا بار رکھا گیا اس کے ذمہ دار وہ ہیں، اور تم پر جس کا بار ڈالا گیا اس کے ذمہ دار تم ہو. اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے. یہ قرآن پاک کی ایک بہت اہم آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کا انحصار صرف قرآن کے پڑھنے میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بھی ہے، ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دیں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہاں آپ کی اطاعت کا حکم کس کے ساتھ دیا گیا؟ نماز اور زکات کے ساتھ۔ امید ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، لازم ہے تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں۔ پچھلی آیات گھر سے باہر کے لوگوں کے لیے تھی کہ جب وہ دوسرے کے گھر میں جانے کے بارے میں تھی کہ انسان جب کسی دوسرے کے گھر میں جائے تو اجازت لے کر جائے، اور یہاں اپنے ہی گھر کے افراد کے لیے ہے کہ بچے بھی گھر کے اپنے والدین کے کمروں میں اجازت لے کر جائیں۔ کب؟ صبح کی نماز سے پہلے، اور دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد، یعنی جب شارٹ ڈریس میں انسان ہوتا ہے اور حیا کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، تو ایون چھوٹے بچوں کے سامنے بھی اس طرح آنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ تین وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے۔ یعنی ہر منٹ میں تو اجازت نہیں لی جا سکتی کہ کمرے سے باہر جائیں اور پھر اندر آئیں تو پھر اجازت لے، انسان دوسرا کوئی کام ہی نہ کر سکے، نہ اجازت لینے والا اور نہ دینے والا۔ لیکن مخصوص اوقات میں جو عبادت کے اور تنہائی کے ہیں، اس میں خاص طور پر اجازت کی ضرورت ہے۔ ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے ارشادات کو واضح کرتا ہے، اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں، تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں، یعنی گھر کے اندر، جس طرح ان کے بڑے اجازت لے کر رہے ہیں۔ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے، اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ کون سی چادریں ہیں؟ جو گھر سے باہر نکلنے کے لیے پہنی جاتی ہیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو۔ تاہم وہ بھی حیاداری برتے تو ان کے حق میں اچھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ ہو کر۔ اسلام کے سے پہلے بغیر اجازت دوسروں کا مال لے لیا جاتا، دوسروں کے گھر داخل ہو جایا جاتا۔ جب اسلام آیا اور یہ پابندی آئی تھی تو لوگ فکر مند ہوئے کہ پتہ نہیں اپنے رشتے داروں کے گھر سے بھی کچھ کھا پی سکتے ہیں کہ نہیں، تو فرمایا نہیں، کھا سکتے ہو، اور گھروں میں جب داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی، جو بڑی پاکیزہ اور بابرکت ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو آپ سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو۔ اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے۔ مسلمانوں، اپنے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا مت سمجھ بیٹھو، یعنی ایسے الفاظ میں اور ایسے طریقے سے آپ کو مت پکارو جس طرح تم اپنے کسی دوست کو پکار رہے ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عزت اور احترام کا مقام ہے۔ اسی طرح اس کا ایک اور معنی یہ کہ آپ کی دعا کو عام لوگوں کی دعا کی طرح نہ سمجھو، اگر آپ نے دعا نہیں بد دعا دی تو دنیا آخرت برباد ہو جائیں گے۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سپک جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کو ڈرنا چاہیے۔ کس کو؟ آپ کا حکم نہ ماننے والوں کو۔ کس بات سے؟ کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائے یا ان پہ دردناک عذاب نہ آ جائے۔ خبردار رہو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ کے احکامات اور اس صورت پر جسے اللہ نے اتارا اور اس کو فرض کیا، اس پر عمل بھی کیا یا نہیں کیا۔ واخر